اسی میں سے پڑھ کر سنانے کا ارادہ ہے. یہ وعظ حضرت والا کا سعودی عرب جدہ میں ہوا 1987. درس محبت الہی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد. جو گناہوں سے اپنا جی خوش کرتا ہے کہ واہ واہ کیا خوبصورت لڑکی ہے, کیا حسن ہے اس کا, سوچو اس کو کہ اللہ آسمان پر ناراض ہو رہا ہے. ہمارا وجود اللہ نے بنایا ہے, ہم کھانا پینا تو کیا کھاتے جب وجود ہی نہ تھا. اگر خدا فضل نہ کرتا تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا. وہ ہمارے وجود کا موجود ہے, ہم اس کے کرم سے موجود ہوئے, ورنہ ہم معدوم تھے, ماں سراپا اور ماں جست رو, یعنی کچھ بھی نہ تھا ہمارا. تو ایسے فضل و کرم والے مالک کی نافرمانی کرنا زہر قاتل ہے. معصیت کوئی ایسی باریک چیز نہیں کہ آدمی پہچان نہ سکے. معصیت مانی گناہ. گناہ کرنے والے کا ضمیر خود سمجھ لیتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے بچوں کی تعریف کرتا ہے اور پسے پشت جا کر کہتا ہے کہ ارے میاں ان کے لڑکے ایسے ہیں ویسے ہیں. سامنے کیوں تعریف کی تھی؟ کہ اس کے بابا کو خوش کر کے کچھ پیسے اینٹنا تھے یا کچھ کام تھا. اگر یہ خبر باپ کو ہو جائے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ میرا کیسا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے خوب تعریف کر رہا ہے, ماشاءاللہ کہہ رہا ہے, مگر غائبانہ اسی پہ تبصرہ کرتا ہے, تنقید کرتا ہے کہ یہ بدھو ہے, بے وقوف ہے. جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے. جب آپ اپنی اولاد کے بارے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو حق تعالیٰ اپنی خلق کے بارے میں برا ارادہ کرنے والے کو کیسے اپنا ولی بنا لے گا. آپ کسی کو بری نظر سے دیکھ رہے ہوں, کسی کی بیٹی کو آپ بری نظر سے دیکھیے تو کیا اس کا باپ آپ کو اپنا دوست بنائے گا؟ کسی کا بیٹا حسین ہو, ذرا اسے بری نظر سے دیکھیے, باپ کا دل چاہے گا کہ اس کی خبیث, باپ کا دل چاہے گا کہ اس خبیث کی آنکھ نکال دو. لیکن آج ہم اللہ کی مخلوق کے بارے میں بے طریق ہو جاتے ہیں, چاہتے ہیں خیالات فاسدہ پکا لیتے ہیں, دل میں برے خیالات کی پوری اسکیم کا مزہ لے لیتے ہیں. تصورات کی دنیا میں کتنے خیالات خبیثہ آ جاتے ہیں. اس لیے اپنے خیالات خبیثہ سے لذت لینے والا دل, لذت خبیث سے پروردہ دل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یعنی پروردہ لذات خبیثہ قلب کو اللہ نہیں ملتا. خبیث لذت کی درآمدات, حرام خوشیوں کی درآمدات کو مستلذات خبیثہ کہتے ہیں. استیراد کرنا, امپورٹنگ کرنا, یعنی درآمد کرنا, تو ایسا دل کیسے اللہ کا مقرب ہوگا؟ ایک ہے غیر اختیاری درجہ, اس میں اچانک برا خیال آیا.
آپ نے کہا تھا میں چپ کر کے بیٹھوں گی, بولو نہیں.
اس لیے ایسے خیالات خبیثہ سے لذت لینے والا دل, لذت خبیث سے پروردہ دل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یعنی پروردہ مستلذات خبیثہ قلب کو اللہ نہیں ملتا. یعنی جو گناہ کیا عادتاً گناہ کرتا ہے اور گناہوں سے مزہ لینے کا عادی ہوتا ہے, اس کو اب فرما رہے ہیں کہ اس خواہش قلب کو اللہ نہیں ملتا. حرام خوشیوں کی درآمدات کو مستلذات خبیثہ کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے, اور اللہ کو اپنے بندوں کی عیب جوئی اور ان کو بدنام کرنا سخت ناپسند ہے. اتنا ناپسند ہے کہ غیبت کو زنا سے اشد قرار دے دیا. الغیبت اشد من الزنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ہے. دیکھو اپنا بیٹا کتنا ہی نالائق ہو اور باپ اسے ڈانٹتا بھی ہو، مگر وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے پر محلے میں کوئی دوسرا تبصرہ کرے، اس سے اس کا دل دکھتا ہے. اس طرح اللہ کو حق ہے اپنے بندوں کو ڈانٹ لگانے کا، مگر تم کیوں اس کا تبصرہ کرتے ہو؟ بچوں کو جو ہے وہ شیطان اکساتا ہے، شرارت کرتے ہیں تاکہ دین کی بات نہ پھیلا اور اس کو توجہ سے نہ سنا جا سکے. بچوں کا اس میں قصور نہیں ہے، شیطان بچوں کو لگاتا ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں. اپنا بیٹا کتنا ہی نالائق ہو اور باپ اسے ڈانٹتا بھی ہو، مگر وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے پر محلے میں کوئی دوسرا تبصرہ کرے، اس سے اس کا دل دکھتا ہے. اسی طرح اللہ کو حق ہے اپنے بندوں کو ڈانٹ لگانے کا، مگر تم کیوں اس پر تبصرہ کرتے ہو؟ اگر آپ واقعی مخلص ہو تو اسے ادب اور اکرام سے سمجھاؤ، اس کے لیے دعائیں مانگو، رو کہ اے اللہ وہ بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے، ایک آدھ آنسو گراؤ، پھر اس کے بعد دیکھو کیسا نور بڑھتا ہے. یعنی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے، بجائے اس کی غیبت کرنے کے، اس کی برائی بیان کرنے کے، کوئی بھی کام اس نے ایسا کیا ہو نامناسب، تو دوسروں کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے رو، پھر دیکھو کہ کیسا نور بڑھتا ہے. غیبت آج کل اتنی عام ہے کہ ہوٹلوں میں چائے پیتے ہوئے ریلوے اسٹیشنوں پر غیبتیں ہو رہی ہیں. سالکین کی زبان ذکر میں بھی کھٹکھٹ ہے، اور ساتھ ساتھ سالکین کی زبان ذکر میں بھی کھٹکھٹ ہے، یعنی ذکر بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ غیبت میں بھی تنقید اور تبصرے ہیں. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ حق بات کہنے میں کیا حرج ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر واقعی یہ عیب اس میں ہو تب بھی غیبت کہلائے گی؟ فرمایا جبھی تو غیبت ہے، کیونکہ اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کے غیبت یعنی غیر موجودگی میں تم کر رہے ہو. اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں تب تو پھر بہتان ہو جائے گا، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. غیبت کے تو معنی یہی ہیں کہ اس میں وہ عیب ہو جس کو تم بتاتے پھر رہے ہو. اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو تم عیب لگا رہے ہو تو بہتان کہلاتا ہے. تو کسی شخص کی غیبت اسی لیے حرام کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے بندوں پر تبصرے کیے جائیں. یہی دلیل ہے کہ اللہ کو ہم لوگوں سے انتہائی محبت ہے. جیسے باپ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے اگرچہ نالائق سے نالائق ہوں، جواری شرابی بھی ہوں، لیکن باپ اس کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی دوسرا اس کا برائی سے تذکرہ کرے. اللہ تعالیٰ کی کیسی شفقت اور محبت ہے، اور کیا کرم ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے، جو جس زمین پر اس سے گناہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کی ریل صاف کر دیتے ہیں. یومئذ تحدث اخبارہا، سورہ زلزال میں ہے کہ زمین اعمال کو ٹیپ کرتی رہتی ہے اور قیامت کے دن بولے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کی ریل کو گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں، اور فرشتے جو گناہ نوٹ کرتے ہیں اللہ اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں، صحیفوں سے فرشتے کو بھلا دیتے ہیں. اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. یعنی فرشتوں کو معافی مانگنے والے بندے کا گناہ بھلا دیتے ہیں، یعنی ملائکہ حافظہ اور ملائکہ کاتبین سے اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، ان کے دماغ سے ریل ہی کو ختم کر دیتے ہیں، اور نامے اعمال سے اور اعضاء سے بھی، جن اعضاء سے گناہ صادر ہوا ان سے بھی بھلا دیتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اعضاء بھی بولیں گے. سورہ یاسین میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن زبان پر تالا لگے گا اور تمہاری آنکھیں بولیں گی کہ یہ بدنگاہی کرتا تھا، ہم سے بدنگاہی کراتا تھا، یہ نالائق خبیث لذتوں کو درامت کرتا تھا. خبیث لذت کو درامت کرنے سے دل بھی خبیث ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، ہر خبیث چیز دوسرے کو بھی خبیث بنا دیتی ہے. اسی لیے دیکھو کانت تعمل الخبائث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل قریہ لوط عمل خبیث کیا کرتے تھے. آج کل لوگ بد نگاہی کو معمولی سب گناہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر بے داڑھی کے کم عمر لڑکوں سے کوئی احتیاط نہیں کرتے. حالانکہ جو اپنی نظر کی حفاظت کرے، تقویٰ سے رہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا شک کا ان الاستقامت خیر من الف کرامہ، تقویٰ پر استقامت 1000 کرامات سے افضل ہے. دیکھیے ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 10 سال رہا اور اس نے کہا مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، اس لیے اب میں جا رہا ہوں، میں آپ کو ولی تسلیم نہیں کرتا. حضرت جنید نے فرمایا کہ بے شک تم چلے جاؤ، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ. 10 سال کے اندر تم نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ کسی خطا کسی گناہ میں مجھے مبتلا دیکھا؟ اس نے کہا کہ 10 سال کے دوران میں نے ایک سانس بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں پایا اور اتباع سنت میں مشغول پایا. فرمایا کہ آپ جس جنید نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے ناراض نہیں کیا، اس سے بڑھ کر تم مجھ سے کیا کرامت چاہتے ہو؟ جس غلام نے 10 سال تک اپنے مالک کو ایک لمحے کو بھی ناراض نہ کیا ہو، اتنی بڑی کرامت کے بعد اب کیا کرامت چاہتے ہو؟ آج کل تو عموماً خانقاہوں کا تصور یہی ہے کہ ضربیں لگا لو، اس کے بعد چاہے تاش کھیلو، چاہے بدنگاہی کرو، غیبت کرو، سب حسن جیسے درد دہ دردہ حوض کے اس میں جو ناپاک چیز گر جائے وہ پاک ہو جائے. تو آج کل بعضوں نے تصور کو دہ دردہ حوض سمجھا ہوا ہے، اس نے تصور کو سمجھا ہی نہیں. تصور اس چیز کا نام ہے کہ زمین پر اللہ کا غلام چل رہا ہے اور ہر وقت اس کی نظر اپنے آسمان والے مالک پر ہے کہ میرا مالک میرے زمین کے ہر قدم کو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے. ہم جس طرح گفتگو کر رہے ہیں اس کی اللہ سے نسبت ہمارے ذہن میں محفوظ ہو کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. اگر میں کسی کا اکرام کر رہا ہوں تو اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے لیے میرے پاس آیا ہے. ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ مولا کا بندہ ہے، مہمان ہے، اس وقت مجھ سے ملنے آیا ہے، جو کچھ ہو سکے اس کو کھلاؤ. ہر وقت اس کی نظر اللہ پر جاتی ہو. بیوی کو دیکھے تو پہلے اللہ پر نظر کرو کہ یہ میرے اللہ کی بندی ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے میرے لیے اسے نکاح کے چند کلمات سے حلال کر دیا. اللہ کی شریعت اور قانون کے لحاظ سے میری بیوی ہے، لیکن یہ اللہ کی بندی بھی ہے. بچوں کو دیکھو تو سوچو کہ یہ اللہ نے دیے ہیں. کتنے لوگ تعویذ پی پی کر تھک گئے مگر اولاد نصیب نہیں ہوئی، حالانکہ طبی لحاظ سے وہ بالکل صحیح تھے. تو زمین پر کوئی نعمت دیکھو تو پہلے نظر کو آسمان پر لے جاؤ، پھر زمین پر آؤ، پھر زمین پر رہنے کی لذت دیکھنا. زمین پر جینے کی لذت ان کو حاصل ہے جو خالق ارض و سما اور اپنی حیات کے خالق سے ہر وقت رابطہ رکھتے ہیں. ایک نظر اوپر اور ایک نظر نیچے دیکھنا سیکنڈوں کا کام ہے، زیادہ اس میں لمبا چوڑا کام نہیں ہے. بس سیکنڈوں کا ایک تخیل ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے اللہ کی بندی ہے، یہ بچے میرے اللہ نے دیے ہیں. کھانا جو کھا رہے ہیں، یہ تربوز ابھی جو ہم کھا رہے ہیں، اللہ نے اس میں کیا لذت رکھی ہے، سبحان اللہ. بس اسی کا نام ہے رسوخ نسبت مع اللہ. ایک ہے نسبت مع اللہ تخیلاتی یعنی خیالی تصوراتی، اور ایک ہے اسی نسبت کا رسوخ. سمجھا آپ نے؟ اور یہ رسوخ پیدا ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبتوں سے. اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت اسی رسوخ کے لیے پڑتی ہے، کیونکہ 100 برس کی عبادت سے وہ یقین عطا نہیں ہوتا جو اہل اللہ کی صحبت سے مل جاتا ہے، کیونکہ ان کے قلب کا یقین آپ کے قلب میں منتقل ہو جاتا ہے. جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، دیسی آم لنگڑے آم کے پیوند سے لنگڑا آم کیوں بن جاتا ہے؟ بتاؤ دیسی آم نے کون سے مجاہدے کیے ہیں؟ محض لنگڑے آم سے تعلق جوڑ لیا، ہر وقت لنگڑے آم کی شاخ سے بندھا ہوا ہے. دیسی آم کی شاخ لنگڑے آم کی شاخ سے پیوند ہے، اور آہستہ آہستہ لنگڑے آم کی سیرت روز بروز اس میں منتقل ہو رہی ہے. اسے خبر بھی نہیں ہے، کچھ دن کے بعد اس کا نام بدل گیا، اب یہ لنگڑا آم ہے، کیونکہ اس نے اپنے کو فنا کر دیا. ہاں، فنائیت بھی ضروری ہے، اگر دیسی عام اپنا وجود اپنی رائے قائم رکھے گا کہ ساتھ کچھ بھی میری رائے کچھ میری بھی رائے چلے گی تو وہ کبھی لنگڑا عام نہیں بن سکتا. اس لیے سائنسدان لوگ اس کے نیچے کی شاخوں کو کاٹتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی شاخیں نیچے پھیلتی رہتی ہیں, دونوں شاخیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھتی رہتی ہیں, لیکن دیسی کی شاخیں نیچے سے کاٹتے رہتے ہیں کہ یہ نہ کہیں آگے بڑھ جائیں. لہذا اگر انسان اپنے نفس کو فنا کر کے بزرگوں کی صحبت اٹھا لے تو وہ بھی اللہ والا بن جائے گا انشاءاللہ. اور وہ نفس کو فنا کس کام میں کرے؟ نوافل میں, وظیفوں میں, ذکر میں, ان چیزوں میں فنا کرے. فنا کرنا یہ نہیں کہ مغرب کی تین رکعت کے بجائے پیر کہہ دے کہ 3:30 پڑھو, یہ اختیار کسی کو نہیں. شریعت میں قرآن و حدیث میں دخل دینے کا حق کسی کو نہیں. جو نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں, پیر کہے کہ 6 وقت پڑھ لو تو بولیے یہ کوئی پیر ہے؟ یہ پیر ہے. پیر کو صرف اتنا اختیار ہے کہ تمہارا اخلاقی علاج کرے. اگر غصے پر تجویز کر دے کہ بھائی دیکھو غصے کا یہ علاج کرو کہ 5 روپیہ خیرات کرنا پڑے گا, بدنگاہی پر اگر وہ تجویز کر دے کہ 2 ریال خرچ کرو اور 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھو, اس پر اگر مرید یہ کہے کہ صاحب یہ تو پیری مریدی کی باتیں ہیں, تو پھر ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ تو علاج ہے. ہر شخص نائب رسول ہونے کی حیثیت سے, ہر شیخ نائب رسول, ہر شیخ ہے, ہر شیخ نائب رسول ہونے کی حیثیت سے معالج روحانی ہے. ان معاملات میں اس کی اتباع ضروری ہے. اب دیکھو 2-3 جملے نوٹ کر لو عشرت میاں, کبھی اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں. نمبر 1, کہ جو غلام اپنے مالک کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا جی خوش کر رہا ہے وہ کیسے اس مالک کا ولی بن یعنی دوست بن سکتا ہے؟ یہ جملہ کیسا ہے جناب؟ بعض وقت میں اللہ تعالیٰ نے معانی ماں الفاظ عطا کرتے ہیں, سمجھے آپ یا نہیں, یا آپ لوگوں کی برکت ہوتی ہے. یہ الفاظ تو ذرا دیکھو ان میں کتنا اثر ہے کہ جو غلام اپنے مالک کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا جی خوش کر رہا ہے وہ اپنے مالک کا ولی اور دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جملے میں شعریت ہے, نثر ہو کر بھی شعر سے زیادہ لذت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہوتی ہیں اس میں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو جو غلام اپنے مالک کی ناخوشی کی راہوں سے اپنا جی خوش کر رہا ہے وہ کیسے اپنے مالک کا دوست اور ولی ہو سکتا ہے؟ اگر خطا ہو جائے تو استغفار کرے, اور اپنی حرام خوشی جو نگل گیا ہے اس کو بھی طے کرے. کیسے؟ اشک بار آنکھوں سے. ندامت کا جو آنسو نکلے گا تو یہ آنکھ سے برآمد ہوگا اور یہ اس کے حرام درآمدات کا تدارک ہوگا. دیکھیے سارے الفاظ ابھی ابھی عطا ہو رہے ہیں. آنسو جو اس کا ایکسپورٹ ہوا تو یہ اس کے غلط امپورٹ کا تدارک ہوگا, یعنی جو چیز غلط امپورٹ کر لی, حرام لذت امپورٹ کر لی, تو اس کا آنسو اس کی جگہ باہر نکل رہا ہے. ایک چیز اندر آئی حرام لذت اور آنسو جو ہے اللہ کے خوف سے بہ گیا تو اس کا ایکسپورٹ ہو گیا, اندر سے آنسو نکل کے ایکسپورٹ ہو گیا. یعنی جو یہ جو اس نے حرام لذت استیراد کی تھی تو اب صدر یعنی سینے سے نکل رہا ہے, دل سے رو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے غلط امپورٹ اور حرام مال مستور مستوردہ کی تلافی کر رہا ہے, جو حرام مال امپورٹ کیا, حرام لذت امپورٹ کی, یہ آنسو اس کی تلافی کر دے گا. آپ لوگ سمجھ گئے میں اس کو درآمدات محرمہ مستلذات محرمہ کہتا ہوں, تو اس پر استغفار اور تلافی کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہترین خطا کار بن جائے گا, کیونکہ خطا تو ہوتی رہتی ہے لیکن پھر خیر الخطائین بن جائے گا. کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں, تم سب کے سب کثیر الخطا ہو. یہاں اس میں مبالغہ استعمال کیا گیا, تم خاطی نہیں ہو, خطا ہو. جو فعل میں بہت زیادہ صادر ہوتا ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے. تم سب کے سب کثیر الخطا ہو, لیکن بہترین خطا کار کون ہیں؟ سبحان اللہ, یعنی خطا کار بھی ہیں اور بہترین بھی. خیر بھی لگ گیا, توبہ نے خطا کاروں کو خیر بنا دیا. تو بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں, جس کا حاصل یہی ہے کہ اگر تم کثیر الخطا ہو تو کثیر التوبہ بھی ہو جاؤ, پھر دیکھو مزہ بندگی کا. میں نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ زمین پر جینے کا مزہ اور زمین پر رہنے کی لذت جب ہے کہ خالق سماوات و ارض اور خالق حیات پر ہر وقت ہر سانس نظر رکھو کہ میری کوئی سانس اللہ کی مرضی کے خلاف تو استعمال نہیں ہو رہی، پھر وہ زندگی کی ہر سانس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اگر ایک سانس بھی غفلت میں اور نالائقی میں گزاری تو ایک سانس بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک ہی سانس میں کفر بھی ہو سکتا ہے اور جہنم واجب ہو سکتی ہے، اور ایک ہی سانس میں کلمہ پڑھ کر جنتی بن سکتا ہے۔ اس انسان کی زندگی کی ایک ایک سانس کی یہ قیمت ہے۔ ایک سانس میں اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لا کر جنت میں چلا گیا، اور ایک ہی سانس میں کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، خدا وغیرہ یہ سب ایسے ہی ہے، اسلام نعوذ باللہ ٹھونگ ہے، بس کافر ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ ایک سانس میں کعبہ کے سامنے تھا اور ایک ہی سانس میں کسی امرت یا عورت پر کسی غلط جگہ نظر پڑ گئی، کسی کے حسن کو دیکھ لیا اور دل کا کعبہ بدل گیا۔ اس کعبے کے مقابلے میں کہنے لگے تو اے جانا سے خاک لائیں گے، اپنا کعبہ الگ بنائیں گے۔ دنیاوی معشوق کے عشق میں کہہ رہا ہے نالائق کہیں کا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اپنا کعبہ الگ بنائے گا تو اور تیرا وہ کعبہ، جو کوئے جانا میں بنائے گا تو ایسے جوتے پڑیں گے کہ سب جانا وانا نکل جائیں گے۔ بتاؤ یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ زندگی بھر پریشان ہیں جو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں اور غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی ہر سانس عذاب میں ہے۔ اسی لیے میں نصیحت کرتا ہوں، میں ایسے نصیحت کے شعر کہتا ہوں تاکہ لوگ عشق مجازی سے پاس آ جائیں۔ کم سے کم وہ لوگ تو سبق لے لیں جو سالکین سلوک ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے۔ یریدون وجہ، یہ لوگ مریدین ہیں، یریدون سے مریدون کا ثبوت ملتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ مریدون کا لفظ قرآن میں کہاں آیا ہے، دیکھ لو یریدون وجہ میں یریدون کا فاعل کیا بنے گا، اس میں ضمیر ہم پوشیدہ ہے تو اس کا فاعل مریدون ہوگا، یرید واحد کا فاعل مریدن بنے گا، اور یریدون جمع ہے تو اس کا فاعل بھی جمع میں یعنی مریدون ہوگا۔ یریدون کا ہر فرد مرید ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کا ارادہ کیا ہے وہ ہے اصلی مرید۔ اصلی مرید وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے۔ بس میں یہی کہتا ہوں کہ عشق مجازی سے بچو۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے اپنی زندگی کو اسی موضوع پر وقف کیا ہوا ہے۔ ان کے کالے بالوں اور گولے گورے گالوں پر مت جاؤ، ان حسینوں کے منہ سے دانت بھاگنے والے ہیں، پھر بلاؤ گے بھی تو نہیں آئیں گے، ان کے کالے بال سفید ہونے والے ہیں۔ دیکھ لو، میں نے مولانا فلاں کو پچھلی ملاقات جو مزدلفہ میں ہوئی تھی اس وقت ان کے سارے بال کالے تھے اور اب کتنی تیزی سے سفید ہو رہے ہیں۔ کالے بال جب سفید ہوں گے تو لاکھ کوئی ہاتھ جوڑے، لاکھ کیمیکل اور سائنسی فارمولے لگائے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا جس میں پانی پر اگر مرے تو مردہ مردے پر مردہ ہو گیا، کیا ملا اس کو؟ ایک مردے نے دوسرے مردے سے لپٹ کر اپنی جان دے دی تو اسے کیا ملے گا؟ دونوں حیات سے محروم ہو گئے۔ اگر دنیا میں کوئی مردہ کسی مردے سے لپٹا ہوا ہو تو آپ اسی پر ہنسیں گے، لیکن اپنے اوپر کیوں نہیں ہنستے کہ چلتے پھرتے مردوں سے دل لگا رہے ہو؟ لہذا میرا بہت تازہ شعر ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ ہتوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ جو ٹیڈیوں سے دل لگا رہے ہیں، سنیما وی سی آر دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی غیر اللہ سے کتنی عذاب میں ہے، ہر وقت اختلاج اور پریشانی ہے، کیونکہ دل کی ہر پسندیدہ چیز تو مل نہیں سکتی، ہر حسین تو مل نہیں سکتا، اور مخلوق کا خوف بھی ہوتا ہے۔ تو اس فقیر کو داد دو، بزبان ملا ایسے اشعار کمیاب ہیں۔ میں نایاب ہونے کا دعویٰ ڈنگ کی وجہ سے نہیں کرتا، لیکن کمیاب ہیں، یعنی ایسے شعر کم ہیں۔ ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ ورنہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فضل اپنے اوپر بہت خاص دیکھتا ہوں، لیکن احتیاط کرنے کا حکم ہے کہ کمیاب کہو۔ مسٹروں کے شعر میں تو ویسے ہی وہی حسن پرستی، گندگی اور مردہ پرستی ہوتی ہے۔ اگر وہ عاشق مجاز شاعر ہے تو وہ مردے ہی کی تعریف کرے گا، وہ لوگوں کو زلف یار میں پھنسائے گا، اور اس کے بعد جب اس کی چٹیاں بڈھے گدے کی دم ہو جائے گی تو آخر میں معلوم ہوگا کہ اس ظالم نے مجھے بڈھے گدے کی دم میں باندھ دیا تھا۔ یا جیسے کہتے ہیں کہ ناکہ تیری دم میں رسی باندھوں، تو اس نے مجھے گدھے کی دم میں رسی کی طرح باندھ دیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ تیری دم میں رسی باندھوں، تو اس نے مجھے گدھے کی دم میں رسی کی طرح باندھ دیا. لہذا میرا یہ شعر نوٹ کر لینا، یہ ابھی تازہ ہوا ہے. نوجوان بچوں کی زندگی حسن فانی کے دھوکے سے بچانے کے لیے کہتا ہوں کہ جوان بچے کچھ دن اختر کے ساتھ رہیں. اور یہ میری بات نہیں بلکہ میرے شیخ حضرت ہردوئی متذلہ کی تجویز ہے. مولانا شاہ راولہ صاحب دامت برکاتہم حیدرآباد دکن تشریف لے گئے. وہاں ایک نواب صاحب جنہوں نے زمین اللہ کے لیے وقف کی ہے، ان کے لڑکے کی بڑی بڑی مونچھیں اور ایک دم عجیب حالت تھی. بس اس نے یہ سن کر کہ پاکستان سے کوئی آیا ہے میری دو ایک تقریر سنی. اس کے بعد اس پر اتنا اثر ہوا کہ کیا بتاؤں، کیونکہ اس کو میں نے چٹپٹے اشعار سے اتنا مست کر دیا اور اس نے مجازی کی فنائیت مزیدار انداز میں بیان کی کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے راستے میں بھی مزہ ہے، بلکہ زیادہ مزہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا مزہ ہے. پھر وہ اپنے گھر سے بستر لے آیا اور اگرچہ نواب زیادہ تھا مگر زمین پر سویا. جہاں میری چارپائی بچھی ہوئی تھی میں صحن مدرسہ میں چارپائی پر اور وہ زمین پر سویا. پھر بدنظری کا یہ مرض سب کو ہو سکتا ہے، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. 70 برس کا آدمی جس کا بچپن سے مزاج عاشقانہ ہوگا وہ 70 سال میں بھی ویسے ہی رہے گا. دل تھوڑی بدلتا ہے، جسم بدلتا ہے، نفس کے بال اندر سے کالے ہی رہتے ہیں، ظاہری بال باہر باہر سفید ہو جاتے ہیں. لہذا ان کالے بالوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. اب اس پر پھر میرا ایک شعر سنو. دھوکہ نہ کھائیو کسی ریشے سفید سے، ریشے سفید یعنی سفید داڑھی، بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ان میں کچھ تقاضا ہی نہ رہا ہوگا، لہذا نوجوان لڑکیاں اور لڑکے سب ملے جلے رہتے ہیں ان سے. اس پہ حضرت کا یہ شعر ہے. دھوکہ نہ کھائیو کسی ریشے سفید سے، اے نفس نہاں ریشے مسود لیے ہوئے. یعنی اندر جو ہے میرے ریشے مسود کا، نفس کی میری داڑھی کالی ہے، تقاضے میرے وہی جوان ہیں. نفس صاحب اندر کالی داڑھی لیے بیٹھے ہیں، ذرا ان سے ہوشیار رہنا. اور سنیے، جن کو میں نے سجن بنایا تھا، میں نے جن کو بھجن سنایا تھا، میر ان کے سفید بالوں نے عشق کا میرے کفن بنایا تھا. یہ میرا ہی شعر ہے، بہت درد بھرے دل سے پیش کرتا ہوں کہ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو. اپنی جوانی خدا کو دے کر یہ بات پیش کر رہا ہوں. میں تمہاری جوانی کو خدا کو دینے کی دعوت دے رہا ہوں. تمہارے عالم شباب کو اللہ کی طرف، خالق شباب کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اختر نے الحمدللہ 17 سال کی عمر میں شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی. جوانی دینے کا مزہ لوٹ کر پھر یہ دعوت دے رہا ہوں. الحمدللہ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 17 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے. مجھے ان کی یہ عمر اور جوانی یاد آتی ہے. دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اور آج ہمارا 17 سال کا لڑکا کیا کیا کرتا ہے. وی سی آر دیکھ رہا ہے، گناہوں میں اس کے اوقات گزر رہے ہیں، اللہ سے دور ہے. لیکن ابھی جو اللہ سے دور ہے، اللہ والے اس کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، بعید کو قریب کر دیتے ہیں، اور قریب کو اقرب کر دیتے ہیں، اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں. اللہ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے. جیسے تخلیق جسمانی کے لیے ماں باپ کو تجویز کیا، ان کے ملاپ کو ذریعہ بنایا، ایسے ہی تخلیق روحانی، روحانی ولادت، روحانی وجود اور روحانی ایمانیات کے لیے اپنے مقبولین بندوں کی، خدام دین کی اور ارواح میں اللہ تعالیٰ وہ اثر رکھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہماری روح میں ایک نئی روح آ جاتی ہے. بظاہر اہل اللہ کے پاس ہم اپنا جسم لے کے بیٹھتے ہیں، مگر اصل میں ہماری روحیں ان کی روحوں سے مصاحبت رکھتی ہیں. بظاہر ہم جسم لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ، اور آگے بھی یہ حدیث ہے طویل. حدیث قدسی کی تعریف یہ ہے کہ نبی اپنا کلام اپنے الفاظ میں کہہ کر یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یعنی نبی نسبت کر دے کہ کلام جو میرے منہ سے نکلا ہے یہ رب نے فرمایا ہے. تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں. آگے حدیث میں ہے والمتجالسین فیہا, اہل اللہ کے پاس بھی بیٹھو. یہ نہیں کہ بس ٹیلی فون پر تو کہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوں اور کبھی آتے نہیں. المتجالسین بتا رہا ہے کہ ان کے پاس بیٹھو, کیونکہ دل کے پیر نہیں ہیں, لہذا جسم لے کر جاؤ. جب جسم آئے گا تو دل بادشاہ ہے, وہ اس میں بیٹھ کر آئے گا. بغیر جسم کے خالی دل شیخ کے پاس کیسے پہنچ جائے گا؟ جب اللہ والوں کے پاس دل لے جاؤ گے تب ان کے دل سے تم کو فیض ملے گا, ان کے دل سے تمہارے دل کی پیوند کاری ہو جائے گی اور تمہارا دل بھی اللہ والا بن جائے گا. شعر اور اس میں حضرت نے لکھا ہے, کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں, کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں, شکل سے اشکال میں, اشکال سے مشکل میں ہوں, شکل سے اشکال میں, اشکال سے مشکل میں ہوں. یہ حسین مردے ہیں جو چل پھر رہے ہیں, ان سے نظر بچا لو تو بس پھر اللہ کے قرب کی بہار ہی بہار ہے. یہ مولانا رومی کی نصیحت ہے, میری نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بس یہی ایک مضمون ہے. میں نے کہا کہ دیکھ لو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 600 سال پہلے کیا فرما رہے ہیں. غرض صورت بگذری ہے دوستاں, گل ستانس گل ستانس گل ستان. اے دوستو, اگر تم صورت پرستی سے باز آ جاؤ پھر اللہ کے قرب کا باغ ہی باغ نظر آئے گا. یہ صورتوں کا عشق یہی شیطان کا روڑا ہے, لاسا ہے, گوند ہے, جس سے وہ سالک کی روح کو چپکا دیتا ہے, جس سے تمہاری روح کی چڑیا اللہ تک اڑنے سے مجبور ہو جاتی ہے اور پھڑ پھڑاتی رہتی ہے مگر اللہ تک جا نہیں پاتی. یہ شکلیں اللہ کے قرب سے محروم کر دیتی ہیں. جو لوگ قدردان ہیں ان سے پوچھو میری باتیں, قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو. شہرہ عام تو اس قسم کی رسوائی ہے, اس فقیر کی گزارشات پر سالکین وجد کرتے ہیں کیونکہ وہ خود اس راستے سے گزر رہے ہیں, عبور کر رہے ہیں. بوڑھے لوگوں سے بھی پوچھ لو اور جوانوں سے بھی پوچھ لو, اس مجلس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. میری ان باتوں سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے اپنی کہ دیکھو بھائی طالب علموں, جو کچھ فقہ تم نے پڑھ لی, اب تم نے ظاہری علم تو کچھ پڑھ لیا لیکن اما نور باطن صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ درویشاں باید جست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن تمہیں اللہ والوں کے سینوں سے ملے گا. یہ کون لکھ رہا ہے جو وقت کا امام بیہقی ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے تھے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے وقت کے امام بیہقی تھے. ایک عظیم محدث کسی کے بارے میں یہ بات کہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے. قبول فرمائے, والا کے آواز بہت ہی زبردست ہے. دوبارہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور سمجھ میں بھی آئے گا اور نافع بھی ہوگا. اب جو ہے وہی کچھ تھوڑا سا ذکر کر سکتے ہیں, بہت دن ہو گئے مجلس میں بھی ذکر بھی ہونا چاہیے. ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھی جائے گی اور درمیان درمیان میں محمد رسول اللہ کہہ کر اس کلمے کو مکمل کر لیں گے, اور پھر ایک تصویر اس میں ذات کی کریں گے. اللہ اللہ کلمہ شریف میں تو جو چاہے ساتھ ساتھ پڑھ سکتا ہے, اور اس میں ذات کی تصویر میں جو خواتین ہیں ان کو سبحان اللہ بتایا جاتا ہے بجائے اس مزاق میں، وہ اپنے دل میں سبحان اللہ کی تسبیح کرے اور سبحان اللہ کہتے ہوئے یہ تصور کرے کہ اللہ کی پاکی جو ہم بیان کر رہے ہیں تو ہماری پاکی بیان کرنے سے اللہ پاک نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، ہمارے پاکی بیان کرنے سے اللہ کی پاکی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی پاکی بیان کرنے سے خود جو پاکی بیان کر رہا ہے وہ پاک ہوتا ہے. یہ تصور کریں کہ ہم پاک ہوئے. پہلے کلمہ شریف کی تصدیق پڑھ لیجیے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا. اور میرے مرشد نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یہ سب کچھ مل جائے گا، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، چاہے نگاہ کی حفاظت کرے نہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو اس حالت میں اٹھائیں گے، یعنی نیک صالحین لوگوں میں اٹھائیں گے، کیونکہ انہیں کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ فرمایا ہے تو اس وعدے کو وہ پورا بھی خود ہی کریں گے، تو ایسے اعمال کی توفیق دے دیں گے اس بندے کو، جو نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں. اور لا الہ الا اللہ کہتے وقت یہ تصور رکھنا چاہیے ہلکا سا دھیان کہ ہماری لا الہ عرش اعظم تک پہنچ رہی ہے، اور الا اللہ کہتے ہوئے یہ تصور ہونا چاہیے کہ عرش اعظم سے نور کا ایک ستون کا ہے جو ہمارے قلب میں داخل ہو رہا ہے، اور درمیان درمیان میں محمد رسول اللہ کہہ کر قلب کو مکمل کر. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر
غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم.
جو کچھ پڑھ دیا ہے اللہ آپ نے کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے دنیا آخرت کے سب کام بنا دیجیے. اے اللہ گناہوں کو 100% چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے مرشدین سے رابطہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ذکر اللہ کی پابندی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ کی مصاحبت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اچھے احسن طریقے سے توفیق نصیب فرما دیجیے. گناہوں سے دوری کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما دیجیے. فکر آخرت پیدا فرما دیجیے. اپنا عشق و محبت نصیب فرما دیجیے. دنیا چند دن کی چھوٹ جانے والی ہے, نہ کبھی یہاں واپس آنا ہے, نہ اس کی کوئی نعمت سے فائدہ اٹھانا ہے, سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور آخرت میں اللہ جو چیز آپ عطا فرمائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس سے لذت اور دائمی عیش ہے. اے اللہ اکرم سے ہماری آنکھیں کھول دیجیے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دیجیے. دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیجیے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجیے. ہمارے حضرت والا ہی کا جملہ ہے یہ کہ اللہ کی دنیا کی محبت سے جی اچاٹ کر دیجیے اور اپنی محبت سے کی چاٹ ہمیں لگا دیجیے. اے اللہ اپنی محبت کی چاٹ ہمیں لگا دیجیے. اے اللہ ہمارے دنیا آخرت کے سب کام بنا دیجیے. بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. بے روزگاروں کو اللہ حلال آسان البابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دیجیے. جن کی اولاد ہے اللہ ان کو کم مددگار اور تابع بنا دیجیے, اللہ والا بنا دیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.